Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Friday after 8th Tarawih, 27th of July 2012. How Umar ibn Wahhab and Safwan ibn Umayyah accepted Islam from the hands of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Noble act of Usman ibn Abi Talha when he was a disbeliever. Status of Abdullah ibn Abbas even at the time of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The bayan is presented by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahib Damat Barakatuhu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو, جو پانچ شعبے میں عرض بیان کیے تھے میں نے, ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو, عبادات والی لائن ٹھیک ہو, اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو, معاشرت والی لائن ٹھیک ہو, معاملات والی لائن ٹھیک ہو, یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی. ایمان مضبوط ہو, عبادتیں اچھی ہوں, اخلاق اچھے ہوں, معاشرہ پاکیزہ ہو, اور معاملات بھی لین دین. معاملات کا مطلب لین دین, معاشرے کا مطلب رہن سہن, کیسے رہنا, بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے, شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے, کہ ماں جو بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارے, ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں. یہ ایک مستقل معاشرہ ہے, اسی پر میں نے کتاب لکھی ہے, مدنی معاشرہ. پہلی جلد چھپ گئی ہے, دوسری جلد بھی چھپی نہیں ہے کہ عام مسلمان کیسے زندگی گزارے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاق ہے. عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ, یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کر رہا کہ عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ یہ دونوں دوست تھے, دونوں مشرک تھے. تو جب بدر کا قصہ ہوا تو صفوان ابن امیہ نے عمیر ابن وہب سے کہا کہ ارے بھائی عمیر, ہم لوگ تو بدر میں ہار گئے, مسلمان جو ہے وہ جیت گئے, اور تیرا بیٹا بھی, اچھا عمیر ابن وہب کا بیٹا, یہ بھی قید ہو کے مسلمان قید کر کے لے گئے تھے عمیر ابن وہب کے بیٹے کو, اور تیرے بیٹے کو بھی لے گئے, تو کیا کرنا چاہیے؟ صفوان ابن امیہ جو ہے یہ مال والا آدمی, ہتھیار والا, مال لگانے والا, اور عمیر ابن وہب جو ہے یہ ہمت والا آدمی, قتل کرنے والا, مارنے والا. دو قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک تو مال لگاوے فائنس کے, دوسرا جو ہے کام بجاوے. تو ایک کام بجانے والا کون؟ عمیر ابن وہب, اور صفوان ابن امیہ مال لگانے والا. تو عمیر ابن وہب نے کہا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی معیار کتنی اونچی, وہ میں سمجھا رہا. یہ دونوں حتیم میں بات کر رہے ہیں. تو صفوان ابن امیہ نے عمیر ابن وہب کو جب اکسایا, اگر بھی کوئی آدمی اگر ایسا مل جاوے جو یہاں سے سفر کر کے مدینہ منورہ جائے اور خدا نہ خواستہ محمد کو قتل کرے, تو میں اس کو پیسہ بھی دوں, اس کو تلوار بھی دوں, اس کو زمین بھی دوں, اس کو مکان بھی دوں, سارا سپورٹ کروں, کوئی لڑکا ملنا چاہیے. عمیر ابن وہب نے کہا کہ لڑکا کیا, میں خود تیار ہوں. لڑکے کیا بات کرو, میں خود تیار ہوں, اور میرے لیے مدینہ جانے کا ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا قید ہے ان کے پاس. उनका बेटा कैद था, कोई पूछेगा क्यों आए तो मैं कहूंगा बेटे से मिलने आया हूं। सफवान इब्ने उमैया ने कहा कि ठीक है, तब तलवार ये को फला तल फला जगह से तलवार खरीदेंगे। उस जमाने में तलवार को जहर में भी बुझाते थे ताकि मामूली सा भी जख्म लगे तो जहर पूरे बदन में सरायत कर जावे, आदमी फौरन मर जाए। तलवार खरीदी, जहर में भी उसको डाला और उमर इब्ने वहब से कह दिया कि उमर कोई घबराना मत, तेरे घर का सारा खर्चा बर्चा मैं दूंगा, सारे पैसे वैसे मैं दूंगा, तुझे जमीन भी दूंगा, बस तू तो मोहम्मद को कत्ल कर, तेरा काम ये और कुछ नहीं। उमर इब्ने वहब ने कहा कि ठीक है, अब ये मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो। मदीना मुनव्वरा जब पहुंचे तो हज़रत उमर ने देख लिया, उमर इब्ने वहब आया था, हज़रत उमर की जुबान से जुमला निकला, वल्लाहि मा जाअ इल्ला लिशर, ये बुराई को लेकर यहां आया है, ये कोई खैर को लेकर नहीं आया। और सहाबा से कहा भी मुझे खतरा है, इसलिए जरा तुम लोग जो है इसके दाएं बाएं रहो, ये खुदा न खादा कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचाए। सहाबा को भी आगे पीछे कर दिया और उमर इब्ने वहब अपनी तलवार लेकर बिला झिझक जा रहे हुजूर के पास। तो हजरत उमर ने सोचा, अरे ये तो कहीं रुकता भी नहीं, और ये जुमला का हादा कल बादू अल्लाह, ये अल्लाह का दुश्मन है, ये कुत्ता है, ये मदीना में आया है। हजरत उमर ने कहा कि मदीना में आया है और मुझे इसकी आंखों में से लग रहा है कि ये आदमी खैर के लिए नहीं आया, शर के लिए आया है। हुजूर की खिदमत में जब जाने लगा उमर इब्ने वहब, तो हजरत उमर ने पीछे से उसका गिरेबान पकड़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उमर क्यों पकड़ रहे उसको, छोड़ दो, आने दो। तो हजरत उमर ने कहा कि हजरत तलवार इसके हाथ में है, या तो तलवार आप बाहर रखवाइए तो कोई डर नहीं है, लेकिन तलवार उसके हाथ में, खुदा न खाता उसने कोई बदमजगी वाली बात की तो फिर हम कैसे बर्दाश्त करें। तो आपने जुमला कहा, अरसल हो या अमर, उदन हो या अमेर, यह हदीस के जुमले हैं, अरसल हो या अमर, उदन हो या अमेर, उमर छोड़ दो उसको, अमेर आ जाओ करीब आ जाओ। नबी पर जुमला करे, अरसल हो या अमर, उदन हो या अमेर, अब वो जो उमर करीब आए तो करीब आकर एक आदमी अखलाक के एतबार से सलाम करता है, तो उमर इब्ने वहब ने कहा अनिम सबाहा, अनिम सबाहा का मतलब गुड मॉर्निंग, ये उसका तर्जुमा है, गुड मॉर्निंग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आपने फरमाया भाई अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छा सलाम दिया है, बहुत अच्छा सलाम हमारे पास है, तहियतु अहलिल जन्ना, अस्सलामु अलैकुम, बहुत अच्छा सलाम है ये सलाम, ये जो तुम्हारा सलाम है अनिम सबाह गुड मॉर्निंग, ये जाहिलियत का सलाम है, इसलिए गुड मॉर्निंग कहना है जाहिलियत का सलाम, ये हमारे शरीयत में नहीं है, तो जाहिलियत की बातें नहीं फैलाया करते। ये हुजूर ने उसको मना किया कि हादा तहियतु अहलिल जाहिलिया, अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छा सलाम दिया है। अब बैठे सामने, तलवार भी रखी, सहाबा भी बैठे हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्यों आए हो तुम मदीना? इसने कहा हजरत इब्नी असीरुन फी अईदीकुम, मैं अरबी जुमले पढ़ता हूं हदीस की, इब्नी असीरुन फी अईदीकुम, मेरा बेटा जो है वो कैद है तुम्हारे यहां, उससे मिलने आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सच सच बताओ, उसदुकनी मल्लदी जीतनी, सच सच बताओ क्यों आए, बेटे से मिलने आया हूं। क्यों कहना, तुम बेटे से मिलने नहीं आए और किसी वजह से आए हो, सच सच बताओ। यूं कहना ना, मेरा बेटा है इसकी वजह से आया हूं और मुझे उससे मिलना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई अगर तुम नहीं बताते तो मैं बताऊं। उमर इब्ने वहब ने कहा कि बताओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, बल कादता अंता व सफवान इब्ने उमैया फिल हिज्र फज़करतुम अल-क़लील, तू और सफवान इब्ने उमैया दोनों के दोनों हतीम में बैठे थे और वहां तुमने बदर वालों का तस्किरा छेड़ा, सफवान इब्ने उमैया ने जो है तुमको पैसे दिए, فلا دکان سے تم نے تلوار خریدی، فلا دکان سے زہر خریدا، اور یہاں جو ہے تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، لیکن اللہ جب میری حفاظت کرنے پر قادر ہے تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ تو امیر ابن وہب نے کیا کہا، کیا آپ کو کس نے خبر دی؟ یہ کام تو میں اور صفوان ابن امیہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، ہم دونوں کے علاوہ، یہ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی۔ بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ امیر ابن وہب نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضور کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اس وجہ سے آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیا ہے ابھی پکڑو اس کو مارو، ہمارے علاقے میں اکیلا آدمی ہے، یہ تو سارے بہت ہیں، ہم تو بہت جتھا ہے۔ آپ نے فرمایا نا، اس کو جو ہے ڈھنگ سے دعوت دو، ڈھنگ سے اس سے بات کرو، یہاں تک کہ وہ امیر ابن وہب مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اب یہ تو مسلمان ہو گئے مدینہ منورہ میں، وہاں صفوان ابن امیہ نے مکہ کے چھوکروں کو کہا خوشخبری آنے والی ہے، تو مکہ کے چھوکروں نے کہا کیا خوشخبری؟ ارے تم دیکھو سارا یہ بندر کا قصہ بھول جاؤ گے، تو ایسی خوشخبری آنے والی ہے۔ اب وہ چھوکرے پیچھے پڑ گئے صفوان ابن امیہ کے، ارے چچا کب آئے گی خوشخبری؟ 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا کوئی خبر نہیں، 2 مہینے ہو گئے کوئی خبر نہیں، تو لڑکے پیچھے پڑ گئے صفوان ابن امیہ کے، ارے چچا تم خوشخبری کہہ رہے تھے، خوشخبری کب آئے گی تو بتاؤ۔ تو کچھ قافلے کے لوگ جب یہ شام کی تجارت کے لیے جب جاتے تھے تو مدینہ منورہ سے گزر کے جاتے تھے، مدینہ منورہ بیچ میں آتا ہے، کوئی آدمی اگر مکہ مکرمہ سے شام جائے تو اسے مدینہ کے بارڈر سے گزرنا ہی پڑے گا، اور شام سے مدینہ منورہ آئے تو اس شام سے مکہ مکرمہ جانا ہو تو ہی مدینہ سے گزرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ تو کچھ تجارتی لوگ جو ہیں وہ شام سے آ رہے تھے مدینہ منورہ ہوتے ہوئے مکہ پہنچے، صفوان ابن امیہ نے کہا رہے بھائی وہ عمر ابن وہب ملا تھا وہاں؟ میں کہا ہاں ہاں ملا تھا، کیا کر رہا تھا وہ؟ تو میں نے دیکھا محمد کی خدمت کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا آگے پیچھے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بدل گیا، یہ بدل گیا آج، نہ میں نے اس کو بھیجا تھا کیا کام کی وجہ سے اور یہ کیا کر لیا۔ جب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو صفوان عمر ابن وہب تو مسلمان ہو گئے، صفوان ابن امیہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرکی تھے۔ صفوان کا مطلب ہے چٹان، یہ نام رکھنا بھی نہیں چاہیے، وہ چٹانی مزاج ہوتا ہے۔ سارے صحابہ کے نام نہیں رکھنے چاہیے، جتنے صحابہ کے نام ہیں وہ رکھنے ضروری نہیں ہے، وہ دیکھ داکھ کے رکھنا، سمجھنا، وہ تو صحابہ کے نام تھے، نیا نیا اسلام تھا اس وقت میں، وہ نام حضور نے بعد جاہلیت کے نام بھی باقی رکھے، آپ سمجھے نا، کہ بعد جاہلیت کے نام بھی حضور نے کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ خاندانوں کی وجہ سے حضور نے باقی رکھے، بھی باقی رکھو، ان کو زیادہ چھوڑو مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی فتنے کی چیز کو جلدی سے قبول نہیں کرتے تھے، کوئی فتنہ نہ ہو بس، حضور کہتے کہ فتنہ نہ ہو، اسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضور نے کئی سال تک حج جو ہے وقت پر نہیں کروایا۔ بھائی مکہ مکرمہ تو فتح ہو گیا تھا رمضان میں، اب اس کے بعد حج آیا فوراً، اب ظاہری بات اگر حج آیا تو بھی حج تو مشرکین مکہ انہوں نے کہا بھی ہم تو حج ہمارے طریقے پر کریں گے، حالانکہ اسلام آ گیا ہے، مسلمان بھی ہے، ہماری حکومت بھی ہے۔ حضور نے کہہ دیا بھائی ان کو کرنے دو، اب وہ تو غلط تاریخ پر کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، آپ نے بتایا بھلے غلط تاریخ پر کرتے ہوں، کرنے دو ان کو، چھڑو مت، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی نئے نئے مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، ابھی فتح ہوا ہے، اب تاریخ حضور انتظار کرتے رہے۔ پھر جو ہے دوسرا سال آیا تو ابھی حضور نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر جب ٹھیک تاریخ جو ہے نوز الحجہ کی سیٹ ہوئی، پھر حضور نے کہا اب یہ سیٹ ہوئی ہے تاریخ، اب ہم حج کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے اور آپ نے اعلان کیا اب یہ تاریخ قیامت تک رہے گی، اب بدلے گی نہیں۔ لیکن شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فتنے کی چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچتے تھے، ہمیشہ کوئی بھی کام ہو. یہ مسجد نبوی میں جو گنبد خضرا ہے, یہ جو باقی ہے یہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی برکت ہے. گنبد خضرا جو باقی ہے نا, یہ ہمارے علماء کی برکت ہے, ورنہ نہیں رہتا. جب سعودی حکومت آئی, سعودی حکومت آئی تھی, ان کے یہاں تو مسجد میں قبر, ان کے یہاں گنبد, ان کے یہاں یہ جو نجدی لوگ ہیں ان کے یہاں تو بہت برا سمجھتے ہیں یہ. تو باقاعدہ جو ہے یہ فیصل کے والد نے, ان لوگوں نے سب نے باقاعدہ سارے ہندوستان ساری دنیا سے علماء بلائے, بھی گنبد کا کیا کرنا ہے. تو سب نے فتوی دیے گنبد ہٹا دینا چاہیے, سب نے, سب نے, مصر کے علماء, شام کے علماء, سعودی کے علماء تو تھے حمایت میں ان کے, اور یہ مراکش کے علماء, پھر وہاں ملیشیا کے علماء, تھائی لینڈ کے علماء, سب. ہمارے مولانا شبیر عثمان رحمتہ اللہ علیہ جو تھے یہ بھی اس میں تھے, بلایا تھا ان کو, جیسے پاکستان کے علماء میں سے, ہندوستان کے علماء میں سے ان کو بلایا تھا, یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا یہ ہندی خاموش میں بیٹھا ہے, ہندی خاموش میں بیٹھا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ میری رائے اس گنبد کو گرانے کی نہیں, 99% کی رائے ہو رہی ہے کہ گنبد ہٹا دینا چاہیے, کہ گنبد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہا اس لیے کہ بکری میں بھی گنبد تھے وہ تو ہٹا دیے, لیکن گنبد خضرا اس کی جگہ اہمیت ہے. تو سارے علماء نے فتویٰ دے دیا اور بادشاہ ہی بیٹھا ہوا ہے, مسجد نبوی میں میٹنگ ہوئی مسجد نبوی میں, کہ بتاؤ گنبد کا کیا کرنا ہے. تو سارے علماء اور خاص طور سے نجدی علماء جو ہے یہ تو بہت ہی آگے آگے تھے, لیکن انہوں نے کہا, وہاں شبیر عثمان نے کہا نہ میری رائے جو ہے ہٹانے کی نہیں ہے. تو اس نے کہا تمہاری رائے ہٹانے کی نہیں ہے تو دلیل لا, میں کیوں نہیں ہٹانے کی. تو انہوں نے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے. اب جب بخاری شریف کی حدیث ہے تو پھر سارے کے سارے علماء بیٹھے ہیں, بھائی ان کو سب کو بخاری سب کو یاد ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اتنا جملہ کہہ کر یہ خاموش ہو گئے. تو علماء نے کہا کہ بخاری شریف کے کون سی حدیث ہے. تو انہوں نے پھر قصہ بیان کیا, اور قصہ کیا بیان کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عائشہ سے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو ملتزم ہے میری تمنا یہ ہے کہ اس طرف بھی دروازہ بنا دوں اور ملتزم کو نیچے کر دوں, دو دروازے بن جائیں گے, یہ میری خواہش ہے. حضور نے کہا تھا لیکن تیری قوم جاہل ہے, وہ سمجھ نہیں سکے گی. ورنہ اچھا ہے کہ میں دو دروازے بناؤں, ایک یہ دروازہ اور ایک اس کے پیچھے والا دروازہ, تو امت جو ہے وہ کعبے کے اندر چلی جائے گی, دیکھ بھی لے گی, دعائیں مانگ لے گی, یہ میری خواہش ہے. لیکن چونکہ یہ قوم جاہل ہے, یہ مکہ والے بھی جاہل ہیں, نئے نئے ہیں, یہ سمجھیں گے نہیں, اس کو بتنگڑ بنائیں گے, اس کے لیے میں اس موضوع کو زیادہ چھیڑتا نہیں ہوں. یہ حضور نے کہا تھا نہیں کہا تھا, سب کو کہا. تو کہا ہاں ہاں یہ تو حدیث ہے. یوں فرمایا کہ حضور نے فتنے کی وجہ سے وہ چیز نہیں کی, اس لیے امت غزرا کو تم ہٹاؤ گے ورنہ ساری دنیا میں فتنہ ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا سدا کہا تھا ہندی, عجیب ہندی, عجیب ہندی. بادشاہ ہندی کو جواب دو, ایسی بات کی انہوں نے حکمت والی, یہ کہ عجیب ہندی, اس ہندی کو جواب دو. یہ کہ ہمارے پاس اس کا تو کوئی جواب نہیں. بادشاہ نے فیصلہ کیا گنبد ہٹے, یہ گنبد یہ خضرا جو ہے ہٹے گا, یہ ہندوستان کی برکت سے بچ گیا. تو ہمیشہ جو ہے کام میں حکمت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت سے بات کی, کس سے, عمر ابن وہب سے, حالانکہ حضور کو معلوم ہے کس وجہ سے آیا ہے. اب جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو عمر ابن وہب جو ہے وہ دعا مانتے تھے, اے اللہ صفوان ابن امیہ یہ ذریعہ بنا ہے میری ہدایت کا, تو مجھے ذریعہ بنا اس کی ہدایت کا. اب مکہ مکرمہ فتح ہوا, جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر ابن وہب آئے, یہ تو مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے کہا حضرت میرا بھائی صفوان جو ہے نا اس کو ڈھونڈ کے لاؤں کہیں سے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں ڈھونڈ کے لاؤ. حضرت وہ ذرا چودھری, اچھا چودھری قسم ہے, ان کے پاس ہتھیار بہت تھے, صفوان ابن امیہ کے پاس بہت ہتھیار اور مال بھی بہت تھا ان کے پاس. جو وجیہ آدمی تھے مکہ مکرمہ کے, لوگ ڈرتے تھے ان سے. تو کہا کہ حضرت وہ تھوڑا چودھری قسم کا, کچھ نخرے بخرے کرے گا, آپ کو لاؤ تو صحیح اس کو. اب صفوان ابن امیہ کے گھر گئے امیر دیوان, گھر والوں سے پوچھا کہ کہاں ہے صفوان, وہ تو بھاگ گیا. کہاں بھاگا ہے؟ یہ کہ فلاں جگہ پہاڑی میں چھپا ہوا ہے. امیر ابن وہب بھاگے پہاڑی اور وہاں جا کر غلام کو باہر بٹھایا تھا صفوان ابن امیہ نے, اور صفوان ابن امیہ اندر چھپے ہوئے تھے. تو غلام نے دیکھا تو صفوان ابن امیہ نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ یہ کہ امیر ابن وہب. تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ ہاں بے وقوف آدمی ہے, بے وفا آدمی ہے, خراب آدمی ہے. عمر ابن وہب قریب آئے تو عمر ابن وہب نے کہا بھائی چچا جان, میں بھلے آدمی کے پاس سے آیا ہوں اور تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں, تم میرے ساتھ چلو, کوئی تمہیں قتل نہیں کرے گا, اور بات سمجھ میں نہ آئے تو امن دے دیں گے اللہ کے نبی تم کو. عمر صفوان ابن امیہ نے کہا تیری بات کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں, تو نے پہلے دھوکا دیا اب بھی دھوکا دے گا مجھے, تیری بات کا یوں کہا میں سچ بات کہہ رہا ہوں, آپ کی محبت میں آیا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے, پرانی دوستی ہماری. صفوان ابن امیہ نے کہا ایک شرط پر آؤں گا. میں کہا ہاں ہاں بتاؤ کیا شرط. یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی لے کر آ, حضور نے مجھے امن امن دیا نہ ہو تو مجھے لے جائے وہاں, لوگ مجھے قتل کر دیں, لیکن ویسے بھی لوگ مجھ سے چڑے ہوئے. عمر ابن امیہ نے کہا کہ نانا میں جاتا ہوں حضور کے پاس, نشانی لے کر آتا ہوں. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ واپس آئے عمر ابن امیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت وہ آنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی نشانی مانگ رہا ہے آپ کی. آپ فرمائے ہو بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یوں کہا حضرت ایسی نشانی ہو جو وہ پہچان لے, آپ نے اپنا امامہ اتار کے دے دیا. امامہ لے جاؤ, کتنی بڑی چیز ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرم, اچھا حرم میں کوئی داخل ہو تو احرام باندھنا پڑتا ہے بھائی, لیکن اس وقت میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ کوئی احرام نہ باندھے, بغیر احرام کے داخل ہو جاؤ. تو کسی نے احرام, کسی صحابی نے احرام نہیں باندھا تھا, کہ غزوہ ہے وہاں کیا, جس لیے آپ نے اعلان کیا کہ کوئی احرام نہ باندھے بغیر احرام. جب غزوہ ہو گیا, کامیاب ہو گئے, فتح مکہ ہو گیا, پھر آپ نے اعلان کیا بھائی 3 دن کے لیے مکہ میرے لیے حلال تھا, اب قیامت تک یہ حرم رہے گا, 3 دن خالی میرے لیے اجازت ہو گئی تھی یہاں بغیر احرام کے آنے کی, اب قیامت تک یہ حرم رہے گا, کوئی بھی آئے گا لمبے پڑھ کے آنا پڑے گا اس کو. اب اس کو اعلان کیا اور فوراً چونکہ امامہ پہن کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سب جانتے تھے کہ یہ نبی کا امامہ ہے, اپنا امامہ دیا, لے جاؤ. امامہ لے کر عمر ابن وہب آئے, صفوان ابن امیہ سے کہا دیکھ امامہ لے کر آئے, اور تو جانتا ہے امامہ. ہاں تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ ہاں یہی امامہ ہے. اچھا چلو, عصر کی نماز کا وقت تھا, عصر کی نماز کا. اب عمر ابن وہب نے کہا میری اٹھنے پر بیٹھتا ہوں, تو تمہاری اٹھنے پر بیٹھو. صفوان ابن امیہ نے کہا نا نا نا, ایک ہی اٹھنے پر دونوں بیٹھیں گے بھائی. ارے تو جو ہے یار مجھے کسی جگہ چھوڑ کر اٹھ کے بھگا کے چلا جائے گا تو کوئی جانے, کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا, لوگ مجھے قتل کریں گے. ایک ہی اٹھنے پر بیٹھیں گے, آگے تو بیٹھے گا پیچھے میں بیٹھوں گا. یہ صفوان ابن امیہ نے کہا اچھا چل بھی ایک اٹھنے پر بیٹھیں گے. اب اٹھنے پر بیٹھ کر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں حرم میں. تو عمر ابن وہب نے کہا چچا میں نماز پڑھ لوں. کہا نہ نماز وماز نہیں پڑھنی, نماز نہیں پڑھنی, میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, پہلے میٹر یعنی کلیئر ہونی چاہیے, نماز نہیں نماز نہیں, بعد میں پڑھنا نماز. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں رک کر کے بیٹھے صحابہ کی طرف, تو یہ صفوان ابن امیہ زور سے بولے یا محمد, یا محمد یہ عمر ابن وہب میرے پاس آیا ہے اور مجھے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا, پہلے سب کے سامنے بتا دو کہ سارے مسلمان موجود ہیں, سب کے سامنے آپ میرے امن کا اعلان کرو کہ آپ نے امن دیا ہے نہیں دیا. آپ نے فرمایا ہاں ہاں نیچے تو اتر بھائی, اٹھنے سے نیچے تو اتر.
یہ کہ میں نیچے نہیں اتروں گا, پہلے بات کلیئر کرو, نیچے اترو اور عمر جیسا قتل کر دے مجھ کو, نیچے اترو خالد جیسا قتل کر دے, تو میں تو کہیں کرانے کا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تو نہیں اترو, ہم آپ کو امن دیں گے. نہ محمد یہ تو کہہ رہا دو مہینہ آپ نے مجھے امن دیا, دو مہینے تک مکہ میں رہوں, کروں جو بھی کام کرنا ہے کروں, اپنا گھر بھر خالی کروں, زمین بیچوں, دو مہینہ. آپ نے فرمایا یہ دو مہینہ کہہ رہا ہے, میں تجھے چار مہینہ امن دیتا ہوں. اس نے فرمایا یہ دو مہینہ کہہ رہا, میں تجھے چار مہینہ امن دیتا ہوں, تو نیچے تو اتر. اب نیچے اترے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے امن دے دیا. ہماری شریعت میں اگر کوئی کسی کو امن دے دے تو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, امن دے دیا تو کوئی بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو, کیونکہ اس نے چاہے عورت بھی امن دے دی کہ میری امن میں, میں نے امن دیا اس کو, تو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اب سب کے سامنے حرم میں حضور نے کہا بھی میں امن دے رہا ہوں تجھ کو, کوئی تجھے قتل نہیں کرے گا, تو اتر. سامنے آ کر بیٹھے, جب سامنے آ کر بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. صفوان ابن امیہ نے کہا کہ دیکھیے میں اسلام دلانے والا ہوں, میں تو بہت اسٹڈی کروں گا, بہت تحقیق کروں گا, بعد میں مسلمان بنوں گا, میں ایسے خالی تمہاری باتوں پر مسلمان ہو جاؤں ایسا نہیں, میں تو بہت دیکھوں گا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تو دیکھ. کہا حضرت میں گھر جا رہا ہوں ابھی, تو چار مہینہ تو مجھے اجازت ہے نا یہاں رہنے کی مکہ میں. آپ نے فرمایا ہاں چار مہینہ تو اجازت ہے. اب حنین کا سفر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے بعد, آپ کے پاس ہتھیار تھے نہیں, تو آپ نے صفوان ابن امیہ کو بلایا. صفوان کو ہتھیار وتھیار تو ادھار دے دے بھائی. تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ بھی میں ہتھیار تو دوں, میرے پاس تو ہتھیار بہت اچھے اچھے ہیں, لیکن مجھے واپس کرو گے کہ نہیں کرو گے آپ؟ آپ نے فرمایا آریتن رات دتن, آریتن رات دتن, کہ بھی تیرے ہتھیار ہیں میں واپس کروں گا, اور اگر کوئی اس میں نقصان ہوا تو نقصان کی بھرپائی کروں گا, تو اس کی فکر مت کر, میں نقصان کی بھرپائی کروں گا. چنانچہ سو زرہ حضور نے لی ان سے, سو زرہ. اور جب حنین کا سفر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو بھی کہا کہ صفوان ہمارے ساتھ چل. تو صفوان ابن امیہ نے کہا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ چل گئے, یہ تو چل تو صحیح ہمارے ساتھ. ساتھ لیا صفوان ابن امیہ, اور حنین میں جب خوب مال آیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وادی میں مال رکھا ہوا تھا, یہ صفوان ابن امیہ دیکھ رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوان یہ مال پسند ہے تجھ کو؟ فرمایا ہاں ہاں. تو آپ نے ایک جملہ کہا ہوا ہوا لکا و مافی, یہ مال بھی تیرا, یہ زمین بھی تیری, اور اس میں جتنے گھوڑے باندھے ہیں سب تیرے. صفوان ابن امیہ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, اتنا بڑا دل سوائے نبی کے کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا دل یہ تو کرنے والے جو, یعنی ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک جملہ یاد رکھنا, شرک کی حالت میں بھی مشرک بھی اگر اچھے اخلاق برتے گا تو کبھی کبھی اس کے اخلاق وہاں قبول ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ عثمان ابن ابی طلحہ یہ کون تھے؟ یہ مشرک تھے. اور ام سلمہ یہ مسلمان تھی, یہ تنیم پر بیٹھی ہوئی ام سلمہ مدینہ جانے کے لیے اکیلی ہے اور چھوٹا بچہ ہے ساتھ میں. عثمان ابن ابی طلحہ یہ جو اپنا بکریاں یا اونٹ وغیرہ چرا رہے تھے, تو عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا کہ ارے کوئی نوجوان عورت بیٹھی ہے, اور ام سلمہ بہت خوبصورت تھی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے عثمان ابن ابی طلحہ یہ مشرک ہے. عثمان ابن ابی طلحہ آج بہن کیوں بیٹھی ہو تم یہاں؟ یہ کبھی مجھے مدینہ جانا ہے, میرا شوہر وہاں ہے, شوہر کے پاس, کیسے جاؤ گی تم؟ مدینہ منورہ تو بہت دور ہے, تم کیسے جاؤ گی؟ یہ کہ میں انتظار میں ہوں, کوئی قافلہ گزرے یہاں سے, مکہ والوں نے مجھے چھوڑا ہے, کوئی قافلہ گزرے تو اس کے ساتھ ہو لوں گی. عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا کہ بتا نہیں قافلہ کب آئے کیا, تم بیٹھو یہی بیٹھو میں آتا ہوں, بٹھائے تم بیٹھو میں آتا ہوں. گھر گئے, گھر جا کر ایک اٹھنی لے کر آئے اور جو ہے اس اٹھنی کو بٹھایا, اور ام سلمہ کو اس پر سوار کیا اور اٹھنے کی نکیل پکڑ کے یہ عثمان بن ابی طلحہ خود چلے. یہ مشرق ہے, شرک کی حالت میں خود چلے. ام سلمہ کہتی تھی کہ مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا ہمارا سفر یہ 10 دن کا ہوا. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ 10 دن میں عثمان بن ابی طلحہ نے کبھی بھی مجھے دیکھا نہیں. یہ ام سلمہ کہتی تھی, اور کہتی تھی کہ تھا مشرک لیکن اخلاق اس کے اتنے اونچے کہ جب بھی مجھے حاجت ہوتی پیشاب کی کسی چیز کی میں خالی اشارہ کرتی ہوں تو وہ سمجھ جاتے کہ انہیں کوئی ضرورت ہے. تو وہ جو ہے اپنی اونٹنی کو جو ہے وہ بٹھا دیتے اور بٹھاتے میں اتر جاتی, اور اترنے کے بعد وہ اونٹنے کو لے کر دور چلے جاتے دور. پھر گھنٹے کے بعد, ڈیڑھ گھنٹے کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد وہ آتے, اور جب میرے پاس آتے تو پیٹھ کی طرف چل کے آتے الٹے, ڈائریکٹ آنکھوں سے آ کے ملا کرنی, آہستہ آہستہ الٹے, اور اٹھنے کو بٹھاتے میں سوار ہو جاتی, میں اشارہ کرتی کہ سوار ہو گئی ہوں, پھر مجھے لے کے چلتے. خدا جب پہنچے ایک جملہ کہا عثمان بن ابی طلحہ, ایک جملہ یہ کہا, بہن تمہارا شوہر جو ہے یہ اس بستی میں. قبا پہنچ کر وہاں لوگوں سے پوچھا بے ابو سلمہ ہے یہاں؟ یہ کہاں ہے, کہاں ہے ان کا مکان؟ یہ مکان ہے. چنانچہ فوراً مکان پر گئے, دستک دی, شوہر نے دیکھا میری بیوی آئی, بچہ آیا, تو شوہر بہت خوش ہوا. اس وقت کوئی فون وغیرہ تو تھے نہیں, اور بہت اکرام کرنے کی کوشش کی عثمان بن ابی طلحہ کی. عثمان بن ابی طلحہ نے کہا کہ میں نہیں اتروں گا, بس یہ آپ کی امانت ہے, میں سونپنے آیا ہوں, میں واپس مکہ جا رہا ہوں. تو شوہر نے کہا تھوڑا کھانا کھا لو, کھجوریں لے لو, پانی لے لو. یہ کہا نا, یہ کام میں نے جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. تم ام سلمہ یہ دعا کرتی تھی, اے اللہ اتنا اونچا اخلاق والا آدمی ہے, اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے, اس کو ہدایت دے دے. جب مکہ مکرمہ سے قافلے آتے تھے تو ام سلمہ کہتی تھی عثمان بن ابی طلحہ آیا کہ نہیں آیا, عثمان بن ابی طلحہ آیا کہ نہیں آیا. سجدے میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے, اتنا اونچا اخلاق والا آدمی اس کو ہدایت دے دے. تو جب خیر کی گھڑیاں چلتی ہیں اور ان کی ہدایت کا وقت آیا عثمان بن ابی طلحہ کا, خالد بن ولید کے ساتھ یہ آئے عثمان بن ابی طلحہ, تو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اخلاق جو برتے ام سلمہ کے ساتھ اس کی وجہ سے اللہ نے کتنی خیریں دی عثمان بن ابی طلحہ کو, بتا رہا ہوں. ایک خیر تو اللہ نے یہ دی کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی, ایک خیر. دوسری خیر ان کو یہ ملی کہ قیامت تک کعبے کی چابی ان کے خاندان میں رکھ دی گئی, آج بھی انہی کا خاندان میں چابی چل رہی. حضور نے فرمایا تمہارے خاندان میں قیامت تک جو ہے چابی رہے گی, جو بھی آدمی چھینے گا, جو بھی آدمی زبردستی لے گا تم سے, تمہارے خاندان سے, وہ فاسق فاجر ہوگا. یہ خیر ملی, کائے پر ملی؟ وہ اخلاق کی وجہ. اس لیے اخلاق دنیا کو بہت اوپر لاؤ. اچھا دیکھو اخلاق جو ہوائی جہاز میں بھی ہوتے ہیں, اخلاق شاپنگ سینٹر میں بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پیسے کے لیے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتے. پیسے کے لیے کس طریقے سے لوگوں سے پیسے لیے جانے, نہیں, نبی والے اخلاق, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق, اپنوں کے ساتھ, پرائیوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ. سب سے اچھا مسلمان وہ بتایا کہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتو, گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتو. کیونکہ بیرونی آدمی کے ساتھ اب اخلاق برتو گے یہ وقتی ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے, بیوی کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے, اور بیوی کو شوہر کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے. اور جب یہ اخلاق, اس لیے میں نے 5 شعبے میں گنواتا ہوں, ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو, عبادات والی لائن ٹھیک ہو, اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو, معاملات والی لائن ٹھیک ہو, یہ جب شعبے ٹھیک ہوں گے تو اللہ کی مدد کا آنا ضروری ہے. حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی میں اگر یہ پانچ شعبے ٹھیک ہو گئے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی, اور اگر جو خاندان والوں میں کسی یہ شعبے ٹھیک ہو گئے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی. اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاقیات والی لائن ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اخلاق کے اوپر پورا مضمون بیان کیا, پورا مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ بھی حضور اخلاق برتتے تھے, بیٹھ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, بچوں سے کہتے تھے چلو دوڑ لگاؤ, جو سب سے پہلے آ کر مجھے چمٹے گا, مجھے ہاتھ لگائے گا, اس کو میں کھجوریں دوں گا. تو صاحب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک کون سب سے پہلے مجھے ہاتھ لگاتا ہے. اب بچے جو ہے وہ دور سے بھاگے 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 آتے تھے, اس میں عبداللہ ابن عباس بھی ہوتے تھے. تو جو ہے جب وہ کوئی اوپر چڑھ رہا ہے, کوئی سر پہ, کوئی کندھے پر, کوئی سینے پر, تو عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے اور دعا دیتے تھے, اللہم علمہ التاویل, اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ تو اسے تفسیر کا علم دے, اے اللہ تو اسے دین کی سمجھ دے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر زیادہ مقبول ہے, کہ علماء ان کے تفسیر کو حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کو تفسیر کا علم دے, قرآن کا اس علم دے. کبھی بھی کوئی مسئلہ اٹکتا تھا تو حضرت عمر بلاتے تھے عبداللہ ابن عباس کو, حالانکہ عبداللہ ابن عباس لڑکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ہمارے لیے تو صحابی ہے, لیکن وہ ماحول کے اندر عبداللہ ابن عباس کا کوئی اتنا بڑا درجہ نہیں, وہ لڑکوں میں, حضرت عمر تو بڑے لوگوں میں, عبد الرحمان ابن بڑے لوگوں میں, صدیق اکبر بڑے لوگوں میں, لیکن جہاں کوئی مسئلہ حضرت عباس بڑے لوگوں میں, شورا کے لوگوں میں, لیکن کوئی مسئلہ اٹکتا تو عبداللہ ابن عباس کو بلاتے, ارے بھائی بلاؤ ابن عباس کو, ابن عباس کو بٹھاتے اور پھر جملہ کہتے کہ یہ مسئلہ ہے غس یا غواس, علمی دنیا کے اندر تو غوطہ لگا اور غوطہ لگا کر اس کا جواب دے مجھے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ کہتے کہ حضرت 24 گھنٹے میں جواب دیتا ہوں. چنانچہ وہ قرآن کو دیکھتے, قرآن کی آیات پر نگاہ ڈالتے, پھر حضرت عمر کو آ کر کہتے کہ اس کا جواب دیا. احترام تھا ان کا عبداللہ ابن عباس کا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا. اس کے لیے میں ایک بات اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اخلاقی معیار کو بڑھا, کہ ہمیشہ اخلاق دیکھو, بد اخلاقی معمولی بد اخلاقی ہوگی نا, یہ دن کو مڑ دے گی, معمولی بد اخلاق, کسی کسی مسجد میں بھی اخلاق, یوں کہ گھر میں بھی اخلاق, یوں کہ مدرسے میں بھی اخلاق, کہ جماعت میں نکل کر بھی اخلاق. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا اخلاق کے ساتھ تم دعوت کا کام کرو گے تو تمہیں زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں, تم خالی گاؤں سے گزر جاؤ گے اللہ ہدایت پھیلا دے گا. فرماتے تھے کہ تم خالی گاؤں سے گزر جاؤ گے اللہ ہدایت پھیلا دے گا, تم کسی جگہ دیکھ لو گے اللہ ہدایت دے دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم لك الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیهن, لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیهن, لك الحمد انک حق ووعدک حق ولقاؤک حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم اجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك راكعين واجعلنا لك ساجدين. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان حيثما كانوا وأينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا, اللهم بارك لنا في أعمارنا
وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أقدامنا وبارك لنا في أقلامنا واجعلنا مباركا أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأبصارنا جلاء، ولهمومنا ولتذهب همومنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، سبحان الله رب العرش العظيم. بسم الله على ديننا، بسم الله على دنيانا، بسم الله على أهلينا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على أولادنا، بسم الله على أقدامنا، بسم الله على أقلامنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الملك القدوس، سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الرحمن المستعان. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم عند أمواتهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون، ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ یہ مجمع آدھی رات میں تیرے دربار میں آیا ہے اے اللہ ایسا مجمع کبھی تیرے دربار میں نہ آیا ہے نہ آئے گا ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ایک ایک گناہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے ہائیڈروجن بم سے زیادہ خطرناک ہے اے اللہ لیکن تو کریم ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کہ کریم کے دروازے پر کوئی آتا ہے تو کریم خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کسی زمانے میں کوئی آدمی تھا جو کھوٹی پونجی لے لیتا تھا اور صحیح سودا دے دیا کرتا تھا تو کریموں کا کریم ہے ہمارے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کر سکے کیسے پیش کر سکتے ہیں تیرے دربار میں تو نبیوں کی نمازیں موجود ہیں نبیوں کے روزے موجود ہیں ولیوں کی تراویح موجود ہیں اور بہت قربانی دینے والیوں کی تراویح موجود ہیں کہاں ہم کہاں وہ لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ کھوٹی پونجی قبول کر لیا کرتا ہے اے اللہ جو بھی اعمال ہو رہے ہیں اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے کھوئے ہوئے عزتیں واپس دے دے آپ کے مبارک آٹھ نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح قلم پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے حتیم میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے توبہ درخت کے جڑوں میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں اور پیشانیوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے پہاڑوں پہ لکھے ہیں آپ کے وہ اسماء حسنا جو صحف ابراہیم اور موسیٰ میں نازل کیے گئے ہیں آپ کے وہ اسماء حسنا جو تورات اور انجیل اور زبور میں اتارے گئے ہیں آپ کے وہ اسماء حسنا جو قرآن میں آپ نے اتارے ہیں آپ کے وہ اسماء حسنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں آپ کے وہ اسماء آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ہی نام تو نے تیرے عرش پہ لکھا ہے اور اس کو الگ الگ ڈھنگ سے مزین کیا ہے اور آپ کے وہ مبارک نام جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے نبیوں کے دلوں میں لکھے ہیں اور آپ کا ایک مبارک نام جو تو نے تیرے نبی کے دل پہ لکھا ہے اور آپ کے وہ مبارک نام جسے صرف آپ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا ان سارے مبارک ناموں کے طفیل سے آپ سے دعا مانگتے ہیں اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے امت کو سنبھالا دے دے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے پھر اخلاق والا بنا دے پھر اعمال والا بنا دے اے اللہ یہ زمینیں یہ کینیڈا کی زمین ہو قرب و جوار کے ملکوں کی زمینیں ہوں یہ تیرے نام کو ترس رہی ہیں ان زمینوں پر تیرے نام کو آباد فرما دے اے اللہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں اور حفاظ پیدا ہو رہے ہوں دین کے کام ہو رہے ہوں تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ جن لوگوں کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس دارالسلام میں جمع کیا ہے اسی کرم سے تیرے دارالسلام میں بھی جمع فرما دیجیے. اے اللہ تو نے کہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اے اللہ تیرے دارالسلام میں بھی ہمیں جمع فرما دینا، یہ دنیا کا ہے اور وہ تیرا وہاں لکھا ہوا ہے. اے اللہ جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، جہنم کے دروازے کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے نام لکھ لے. ان راتوں میں تیری طرف سے جو خیریں اترتی ہیں وہ خیر ہمارے لیے مقدر فرما، اور ان راتوں میں تیری طرف سے جو برائیاں اترتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے لیے ہمارے انجام کو خیر فرما. اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر کر، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے آخر سے تو ہمیں نجات دے دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. جو مقروض ہوں عافیت ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اس ملک میں ہمارے آنے کو تو خیر کا خیر فرما دے، اور اس ملک سے رخصت ہونے کو بھی خیر فرما دے. اے اللہ جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے. اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، تیرے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. یہ مجمع امین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یہ رمضان کی رات ہے، تہجد کا وقت اب شروع ہو رہا ہے، اور اس وقت میں تیری عطائے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہمیں تو محروم مت فرما. یہ مجمع تیری محبت میں آیا ہے، اگر ہم تجھے دیکھ لیتے جب تک تو خوش نہ ہوتا ہم تجھے ہرگز نہ چھوڑ دے، ہم ہرگز تجھے نہ چھوڑ دے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، تو بہت قریب ہے ہم سے. یا قریباً غیر بعید، یا قریباً غیر بعید، یا شاہداً غیر غائب. اے چھوٹے بچے کو روزے پہنچانے والے، اے کبے کے بچے کو روزے پہنچانے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے، تو بہت بڑی قدرت والا ہے. اے اللہ وادی فارا کے پھر ہر ذرے کو چمکا دے. اے اللہ ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے. سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے دے. اے اللہ اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے. اے اللہ اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے. اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم نے گناہ کیے ہیں، لیکن نیک تیرے سامنے ہم درخواست رکھتے ہیں کہ بے شک ہم گنہگار ہیں لیکن ہم نے شرک نہیں کیا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس مبارک مجلس میں اس کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اے اللہ اس کلمہ کے پڑھنے کو تو قبول فرما. بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ معافی کی بھیک ہمیں دے دے اور ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، معافی کا قلم پھیر دے. ہم گر رہے ہیں، گرتے ہوئے کو تھام کر کھڑا کر دے. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما. جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. ہماری کتابوں کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما. اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما اور جنت کے فیصلے فرما, اور اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرق پیدا نہ ہو, کوئی بدعتی پیدا نہ ہو, کوئی ملحد اور گنہگار پیدا نہ ہو, کوئی فاسق اور فاجر شرابی پیدا نہ ہو, تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إنك أنت علام الغيوب. سبحانك ربنا ما أكرمك, سبحانك ربنا ما أحلمك, سبحانك ربنا ما أعظمك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم استجب دعاءنا وجميع أعمالنا وأقدامنا وأقلامنا وأسفارنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.